Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A presentation of Ahya Multimedia. Visit us on the web at www.ahya.org. That is www.ahya.org.
سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعت اسلامی ایک معروف و مشہور جماعت ہے جو ہندو پاک کے اندر سیاسی جماعت کے بطور معروف و مشہور ہے. جماعت اسلامی کا کیا منہج ہے اور کیا طریقہ کار ہے اور اس جماعت کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور یہ جماعت جماعت اہل حدیث سے اس جماعت کا کیا اختلاف ہے. جماعت اہل حدیث کا ایک فرد کیا جماعت اسلامی میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بارہا یہ سوال آیا, لوگوں نے ہم سے کیا اور ہم نے اپنی اس مجلس میں اور اپنے اس درس میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم ملک کے اندر کہ جس ملک کی ملک افراد کی اکثریت مسلمان ہو اور جو ملک مسلمین کی اکثریت پر مشتمل ہو اور وہاں اگر کوئی غیر مسلم رہتے بھی ہیں تو وہ صرف 10% 5% رہتے ہیں اور باقی پورے کا پورا ملک وہ مسلمین پر مشتمل ہے اور پھر اس ملک کا نام بھی اسلام کے نام پر ہے. وہ ایک اس قسم کا ملک ہے کہ اس ملک کا نام بھی اسلام کے نام پر ہے اور وہاں رہنے والے افراد کی اکثریت بھی مسلم ہے. اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر جماعت بنانا اور بنانے والے بھی مسلمان ہوں, یہ ایک حیرت انگیز اور تعجب خیز بات معلوم ہوتی ہے. کیونکہ جو شخص پہلے سے مسلم ہے اور جو جماعت پہلے سے مسلم ہے, جو لوگ پہلے سے مسلم ہیں, جو افراد پہلے سے مسلم ہیں اور وہ جماعت اسلامی بنائیں, جماعت اسلام بنائیں, جماعت مسلمین بنائیں اور پھر لوگوں کو اس جماعت کے اندر شامل ہونے اور اس جماعت کے اندر داخل ہونے کی دعوت دیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ جماعت مسلمین کا یا جماعت اسلامی, دونوں لفظ جماعت اسلامی, جماعت اسلام, جماعت مسلمین تقریباً ایک ہی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جو لوگ یہ جماعت بناتے ہیں, جو افراد یہ جماعت بناتے ہیں وہ خود بھی مسلم ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو اس جماعت کے اندر شامل ہونے کی دعوت دیتی ہیں, ان کو دعوت دیتی ہیں مسلمین کو. اور سوال یہ ہے کہ اس جماعت کے بنانے سے مقصد کیا ہے؟ جب تم پہلے سے مسلم ہو, مسلمین ہو تم پہلے سے, جماعت اسلام ہو تم پہلے سے, جماعت اسلامی ہو تم پہلے سے, جماعت مسلمین ہو تم پہلے سے اور تم پھر ایک جماعت بناتے ہو اور اس کے اندر شریک بھی کتنے افراد ہوتے ہیں اس ملک میں جس وقت جماعت اسلامی بنی ہے, تو یہ اخبار ہے اس وقت جماعت اسلامی کا ہمارے سامنے. پرانا ایک اخبار ہے, اس کے اگلے اور پچھلے اوراق پھٹ گئے ہیں اور اس میں یہ عنوان ہے 75 افراد اور 74 روپے جماعت اسلامی کیسے قائم ہوئی, یعنی 75 افراد پہلے اس میں شامل ہوئے جن لوگوں نے جماعت کی بنیاد رکھی اور وہاں اس وقت جو ہے 74 روپے اس کی فیس تھی جو وہاں جمع کرائی گئی جو لوگ اس میں جمع ہوئے. اور سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا اسلامی ملک جس کے 85% یا 80% افراد مسلم ہیں اور وہ ایک جماعت مسلمین اور جماعت اسلامی بناتے ہیں اور اس کے اندر جمع کتنے ہوتے ہیں؟ 10 کروڑ کے عوام مثال طور پر اس ملک میں موجود ہوں، 10-12 کروڑ مسلمان موجود ہوں، اور پھر کسی جماعت کے شامل ہونے، جماعت بنانے وقت، بناتے وقت صرف 75 افراد شامل ہوں اور باقی افراد اس جماعت سے خارج رہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ جو لوگ اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں وہی مسلمین ہیں، وہی لوگ اسلام پر ہیں، جماعت اسلامی، وہی جماعت اسلامی والے ہیں، وہی اسلام والے ہیں، اور جو لوگ ان سے باہر رہتے ہیں، کٹ گئے ہیں، لوگوں میں نہیں آئے ہیں، وہ مسلمین نہیں، وہ جماعت اسلامی نہیں ہے، وہ جماعت اسلام نہیں ہے، وہ جماعت مسلمین نہیں ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ جماعت بنائے ہیں یہ لوگ مسلمین نہیں ہیں، یہ جماعت اسلامی نہیں ہے، یہ لوگ جماعت اسلام پر یہ جماعت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو لوگ اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں، اگر ان لوگوں کو جماعت اسلامی اور جماعت اسلام اور جماعت مسلمین اگر کہا جائے، اور جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے ظاہر ہے کہ وہ جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہیں اور جماعت اسلامی کے افراد نہیں ہیں، وہ جماعت اسلامی کے کارکنان نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس جماعت سے باہر ہیں. جب وہ اس جماعت سے باہر ہیں یا تو پھر یہی جماعت مسلمین کی جماعت نہیں ہے، یہی جماعت جماعت اسلام نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں وہ لوگ جماعت اسلام ہیں، جماعت مسلمین ہیں، جماعت اسلامی ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے جماعت بنائی ہے یہ مسلمین نہیں ہے، اور یہ لوگ جماعت اسلامی ہے جماعت اسلام نہیں. دو باتوں میں سے ایک بات تو یا کہنی پڑے گی. اور یہاں اس بات کا ثبوت اسی اخبار میں ہے کہ جس سے یہ بات صاف طور پر آیا ہو جاتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یعنی 75 افراد یہ جماعت بنائی گئی تھی جس میں سرد مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس میں شامل تھے، ان 75 افراد نے مل کر جب جماعت بنائی تو اس جماعت کے رکن بنتے وقت سب سے پہلے سید مولانا ابو العلا مودودی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اثر نو کالمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اثر نو، اور یہ کہا کہ میں یہ کالمہ پڑھ کر اس جماعت کے اندر شامل ہو رہا ہوں، اور میں آج از سر نو ایمان لاتا ہوں، آج از سر نو میں ایمان لاتا ہوں. اور اس طرح مولانا سید ابو العلا مودودی کے علاوہ باقی جتنے لوگ بھی وہاں موجود تھے سب کے سب لوگوں نے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا اور از سر نو کلمہ پڑھا، از سر نو کلمہ پڑھ کر اعتماد میں شامل ہوئے. اور سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو جنہوں نے مولانا سید ابو العلا مودودی سمیت کہ جن لوگوں نے اثر نو کالمہ پڑھا تھا اور جماعت میں شامل ہوئے تھے، کہ کیا یہ لوگ اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ مولانا مودودی صاحب نے اثر نو کالمہ پڑھا اور بلکہ کہا اثر نو میں مسلمان ہوتا ہوں، اور دوسرے افراد نے بھی یہ کہا. سوال یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے اور یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اور اس جماعت میں شامل ہونے سے پہلے یہ لوگ کون تھے؟ کیا مسلم تھے یا نہیں؟ اگر یہ لوگ مسلم تھے تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ کہنا کہ آج سر نو میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، یہ تو لفظ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو اس سے پہلے مسلمان نہ ہو. یہ سب کے سب لوگ جو ہیں جو جماعت اسلامی میں اس وقت 75 افراد شامل ہوئے سب نے اسی کلمے کی تجدید کے ساتھ وہ جماعت میں شامل ہوئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ ان افراد کو کہ جو افراد اس جماعت کے اندر اس وقت شامل نہیں ہوئے یا بعد میں شامل نہیں ہوئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کو یہ لوگ مسلمان نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب یہ اپنے آپ کو اس سے پہلے مسلمان نہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس جماعت میں شامل ہوتے وقت کلمہ اثر نہ پڑا, اثر نہ مسلمان ہوئے, تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ جو اسی کلمے پر ہیں جس طرح یہ تھے پہلے اسی طرح کے, اگر یہ پہلے اس طرح کے مسلمان نہیں تھے تو دوسرے لوگ بھی نہیں. گویا کہ دوسرے افراد پاکستان کے گویا کہ یہ جماعت ان کو مسلمان نہیں سمجھتی. اور پھر جماعت اسلامی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جماعت یعنی جماعت اسلامی وہی ہوگی جو اس کے اندر یہ افراد شامل ہوں گے. جو افراد ان سے باہر ہیں وہ جماعت اسلامی نہ کہلائیں گے. جب جماعت اسلامی وہ نہیں کہلائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, انہوں نے اثر نو کلمہ نہیں پڑھا, وہ جماعت میں شامل نہیں ہوئے. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اثر نو مسلمان ہوئے, اور پہلے ان لوگوں کے اسلام اپنے اسلام پر ان کو شک تھا, اثر نو لوگ مسلمان ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو لوگ اجتماع سے باہر رہ گئے ہیں وہ لوگ ان کے نزدیک گویا کہ مسلمانی نہیں ہے, گویا کہ وہ مسلمین کی جماعت نہیں ہے, گویا کہ وہ اسلام پر نہیں ہے. اسے تو واضح یہی معلوم ہوتا ہے. چنانچہ لکھتا ہے کہ جس طرح ایک ننھا سا بیج اپنے سینے میں ایک عظیم تنا و درخت کے امکانات لیے ہوتا ہے, اسی طرح دعوت اسلامی بھی ایک عظیم و شان تاریخ ساز انقلاب کی حامل تحریک ہے. دعوت اسلامی کا آغاز بڑا حقیر اور معمولی سا معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ ننھا سا بیج بہت جلد ایک مضبوط پودے اور بالآخر ایک تناور درخت میں بدل گیا, جس کی چھاؤں ٹھنڈی پھل لذیذ اور جس سے چھو کر آنے والی ہوائیں اتر بیز ہیں. اس تحریک کا آغاز کیسے ہوا؟ 26 اگست 1941 کو 75 افراد اور 74 روپے چار آنے کے سرمایے سے جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا. شہر لاہور کے ایک محلے اسلامیہ پارک کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھی میں ان مبارک اور سعید انسانوں کا اجتماع کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا. پھر کسی شخص کے دل میں یکایک یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنی ایک جماعت بنا ڈالے, اور اس نے چند لوگوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنا ڈالی ہو, بلکہ وہ اجتماع دائی تحریک کے 22 سال کے مسلسل تجربات, مشاہدات, مطالعہ اور غور و خوض کا نچوڑ تھا, جس نے ایک اسکیم کی شکل اختیار کی, اور اس اسکیم کے مطابق ایک ایسی جماعت بنائی گئی جس کی واحد غرض یہ تھی کہ انسانی زندگی سے غیر اللہ کی حاکمیت اور بالا دستی ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور بالا دستی قائم کی جائے. یہ ان افراد پر ان الفاظ پر غور رکھنا غور کرنا کہ ایک ایسی جماعت بنائی گئی جس کی واحد غرض یہ تھی کہ انسانی زندگی سے غیر اللہ کی حاکمیت اور بالا دستی ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور بالا دستی قائم کی جائے, اور آگے لکھے ہیں آگے کچھ دیر بعد لکھا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے مولانا مودودی اٹھے اور کلمہ شہادت کا اعادہ کیا اور کہا, گواہ رہو کہ میں آج ترے نو ایمان لاتا ہوں اور جماعت اسلامی میں شریک ہوتا ہوں. اس کے بعد مولانا منظور نعمانی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی تجدید ایمان کا اعلان کیا. بعد ازاں حاضرین میں سے باری باری ہر شخص اٹھا, کلمہ پڑھا اور جماعت میں شریک ہوا. اکثر حضرات کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آخر میں مولانا منظور نعمانی نے مختصر سی دعا کی اور اجتماع برخاست ہو گیا. یہ ایک حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے یہ افراد اور جماعت اسلامی کا یہ منہج ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو لوگ اس جماعت کے اندر شامل گونگے ہو جائیں گے وہ تو مسلمان کہلائیں گے, وہ اسلامی جماعت کہلائیں گے, اور جو لوگ اس سے باہر رہیں گے وہ جماعت اسلامی کا فرق نہیں ہوں گے, ان کو جماعت اسلامی, جماعت اسلام, اور ان کو جماعت مسلمین نہیں کہا جائے گا. مولانا مودودی صاحب کی یہ تحریک یا یہ تنظیم یا یہ جماعت, اصل میں اس جماعت کے اغراض و مقاصد جو تھے وہ اقتدار حاصل کرنا تھا. مولانا مودودی صاحب کا اس جماعت کو تشکیل دینا اور یہ جماعت بنانا دراصل اقتدار حاصل کرنا تھا, جس طرح کہ یہاں واضح طور پر اغراض و مقاصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ لوگوں کو لوگوں کی حاکمیت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت میں دے دیا جائے. چنانچہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت بطور پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے, اور یہ جماعت جہاں کہیں بھی ہے اسی نام سے, یعنی جماعت اسلامی کے نام سے جو سیاسی جماعت, مذہبی جماعت کے حساب سے نہیں بلکہ سیاسی جماعت کے اعتبار سے یہ جماعت رجسٹر ہے, ہر ملک میں اندر رجسٹرڈ ہے, پاکستان کے اندر بھی, بنگلہ دیش میں بھی, اور انڈیا میں بھی, اور جہاں جہاں یہ جماعت ہے. اور اس جماعت کا اس بات پر ایمان ہے, اس جماعت کا اس بات پر ایمان ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے جمہوریت, جمہوری طریقے سے اقتدار حاصل کیا جائے گا, اور جمہوری طریقے سے انقلاب لایا جائے گا, اور جمہوری طریقے سے اسلام نافذ کیا جائے گا. کیونکہ اس جماعت کے اغراض و مقاصد میں یہ بات شامل ہے اور جماعت کا ایمان اسی بات پر ہے, یہی وجہ ہے کہ یہ جماعت جمہوریت پر ایمان رکھتی ہے اور ہر الیکشن میں حصہ لیتی ہے, اور اس جماعت کا منشور بھی یہ کہتا ہے کہ جمہوری طریقے سے ووٹ کی اکثریت سے اقتدار حاصل کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے, جو کہ جمہوری طریقہ ایک ہوتا ہے آئین بنانے کا, آئین میں ترمیمات کرنے کا جمہوری طریقہ, ووٹ کی اکثریت, دو تہائی اکثریت کے ذریعے اور طریقے سے پاکستان کے اندر یا جہاں جہاں بھی یہ جماعت ہے اسلام کی حاکمیت, اللہ کی حاکمیت کو نافذ کیا جائے گا, اور لوگوں کو لوگوں کی حاکمیت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت میں دے دیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ طریقہ کار جو جماعت اسلامی نے پیش کیا ہے اور جماعت اسلامی کا یہ منشور, کیا یہ بات ممکن ہے کہ کسی ملک کے اندر جمہوریت کے طریقے سے, جمہوریت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت نافذ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ ہو جائے, بدعات کو مٹا دیا جائے, شرک کا قلع قبا کر دیا جائے, اور پورے کا پورا آئین الگ سے لا کر لے کر یہاں تک پورے کا پورا اسلامی دفعات پر مشتمل ہو, کیا یہ کسی جمہوری ملک کے اندر ممکن ہے؟ کیا کسی ملک کے مسلمان اکثریت سے دو تہائی ووٹ کے ذریعے سے کیا اس قسم کا آئین بنائیں گے؟ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ ناممکن ہے, تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ بات ناممکن ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اور اس وقت جو مسلمین کی تعداد ہے پوری دنیا میں, اگر ان مسلمانوں کو گنتی اور شمار کے ذریعے سے اگر معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر دیندار طبقہ کتنا ہے جو اسلام سے واقعی طور پر محبت رکھتا ہے اور اسلامی قانون چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, تو یہ بات اگر ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر فیصد چار یا پانچ لوگ اگر ملیں گے تو ملیں گے, اور اس سے زیادہ ناممکن ہے. چنانچہ 50 سال سے بھی اوپر ہو گیا پاکستان کی علیحدگی کو ہندوستان سے, جو اسی حرز و غایت کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا کہ جہاں اللہ کی حاکمیت نافذ ہوگی اور غیر اللہ کی حاکمیت کا تلا کما کر دیا جائے گا. ہندوستان سے پاکستان کی علیحدگی اور انفصال, علیحدگی اور انفصال اور جدائیگی کی اصل حرز و غایت بھی جو لوگوں کو یہی بتائی گئی تھی کہ ہمارا یہاں مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنا ہے, اور یہاں ہم مسلمان اپنے اسلام کے قانون اور اسلام کے آئین کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کریں گے. اس وجہ سے لاکھوں مسلمانوں نے وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کی, مارے گئے, مسلمانوں کی عزتیں لوٹی گئیں, مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں تباہ کی, برباد کی, لیکن نتیجہ صفر بٹا صفر رہا. اور پھر پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے رہے اور یہی جماعت اسلامی حصہ لیتی رہی, مگر بتاؤ کہ 50-55 سال کے عرصے کے اندر تجربہ کیا بتاتا ہے کہ جماعت اسلامی کو کتنا فیصد ووٹ ملے. ہمیشہ پاکستان کے اندر حکومت پر وہ لوگ ہیں جو بالکل بے دین تھے, مشرق تھے, پرلے درجے کے بدعتی تھے, کمیونسٹ نظریے کے تھے, وہی لوگ کامیاب ہو کر پاکستان کی سیاست کے افق پر نمودار ہوتے رہے اور پاکستان پر حکومت کرتے رہے. 50-55 سال کے تجربے نے یہ بتا دیا کہ پاکستان جیسے ملک, بلکہ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر قطعی طور پر ناممکن ہے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت 70-75% ایسی ہو جائے جو مکمل طور پر دیندار ہوں, مومن ہوں, کوئی ان کے اندر منافقت نہ ہو, بدعتی ان میں کوئی نہ ہو, مشرق ان کے اندر کوئی نہ ہو. اور یہ 75-80 افراد کی جو جماعت ہے, جو افراد ہوں گے, یہ مکمل طور پر اسلامی قانون کو الگ سے لے کر یا تک اسلامی دفعات جو ہیں ان کے حق میں جو لوگ ووٹ دیں گے, یہ بالکل ایک وہم ہے اور خیال ہے, اور تجربہ بھی بتاتا ہے اور حالات بھی بتاتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر ناممکن ہے. بار بار اس چیز کو دہرانا, اور جماعت اسلامی آج تک الیکشن پہ ایمان رکھتی ہے, جماعت اسلامی آج تک بھی الیکشن پر ایمان رکھتی ہے, اور جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو جماعت اسلامی اس کے اندر حصہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے, مگر یہ بات ناممکن ہے. دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف جمہوریت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کا جو نظم و نسق ہے اور جمہوریت کا جو حکومت بنانے کا طریقہ کار ہے, دنیا کے ملکوں کے اندر حکومت بنانے کا جو جمہوری طریقہ ہے, جمہوری طریقہ بالکل اسلام کے طریقے کے مکمل طور پر برعکس ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں نظریاتی طور پر بھی ایسا ہے کہ جمہوری طریقہ کار جو ہے, جمہوری طریقہ کار کیا کہتے ہیں, جمہوری طریقہ کار یہ کہتے ہیں عوامی حکومت. جمہوری طریقہ کار جو ہوتا ہے, جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت, اور اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہے اللہ کی حکومت. تو ظاہر ہے کہ عوامی حکومت جتنا, یعنی جیسے عوام کی اکثریت چاہے گی ویسی حکومت قائم ہوگی, ویسے آئین بنے گا اور ویسے دفعات جو ہے وہ نافذ کیے جائیں گے. ظاہر ہے کہ ایک طرف عوامی حکومت ہے اور دوسری طرف جو اللہ کی حکومت ہے, جمہوریت کا معنی عوامی حکومت اور اسلامی حکومت کا مطلب یہ اللہ کی حکومت, تو بالکل یہ دو متضاد باتیں ہیں جن کا ایک جگہ پر جمع ہونا قطعی طور پر ناممکن ہے. کہنے سے مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حکومت قطعی طور پر بھی جمہوری طریقے سے نہیں آ سکتی. تو اس وجہ سے کہ یہاں جمہوریت جو ہے وہ عوام کی رائے پر حکومت بنائی جائے گی اور آئین بنائے جائیں گے اور دفعات بنائے جائیں گے اور ان پر عمل ہوگا. تجربے نے ہمیں یہ بتا دیا ہے. اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کا اپنا جو, وہ میں نے آپ کیا ہے کہ یہ جماعت اگر ایک سیاسی جماعت کے اعتبار سے اور جماعتی یعنی سیاسی جماعت کے شکل میں یہ جماعت سامنے آئی ہے اور اس نے ملکوں کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے ایک مذہبی جماعت بطور نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت بطور, لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی نے مذہب کے اندر بھی دخل اندازی کی ہے. حالانکہ اس قسم کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ جماعتیں قطعی طور پر اسلام سے دور ہوتی ہیں. جو سیاسی جماعتیں آج کا جو ڈھانچہ, اگر کہ اسلام کے اندر سیاست اور مذہب میں فرق نہیں ہے, یہ ہم اس بات کے قائل ہیں جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر مذہب کو سیاست سے نکال دیا جائے, سیاست کو مذہب سے نکال دیا جائے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم اس بات سے قائل ہیں, لیکن آج کل ہم دنیا کے رجحان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سب دنیا کس موڑ پر ہے اور دنیا کس شاہراہ پر چل رہی ہے. ہم اس وقت اس طریقے کی ہم بات کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارے مسلمان مالک ہیں ان کے اندر کچھ تو مسلمان مالک ایسے ہیں جہاں شہنشاہیت ہے, اور جو جمہوری ممالک ہیں اور جمہوری ممالک کے اندر یہی چیز ہے کہ عوام کی حکومت اور عوام کی حکومت کے اعتبار سے طریقے سے قطعی طور پر اسلام نہیں آ سکتا ہے. یہ جماعتیں جو جمہوری ہیں تقریباً ملکوں کے اندر اگر کہ وہ اسلام سے دور ہیں لیکن جماعت اسلامی نے اسلام کے اندر بھی دخل دینے کی کوشش کی. مولانا مودودی صاحب نے پوری اپنی زندگی اس پر کام کیا اور ترجمان القرآن ان کا جو ترجمان القرآن ان کا جو جریدہ جو اخبار نکلا کرتا تھا اس کے اندر وہ مضامین اسلامی فقہ مسائل وغیرہ اور قرآن جس کی تفسیر بھی لکھی انہوں نے. اور مولانا مودودی صاحب کا جو نظریہ ہے, مولانا مودودی صاحب نے جب جماعت بنائی تو اس وقت ان ممالک کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر زیادہ تر حنفی مکتب فکر کی اکثریت تھی. وہاں حنفیت کے مذہب فکر کی مذہب کی مکتب فکر کی اکثریت تھی, اور یہ مذہب بعد میں دیوبندی اور بریلوی میں تقسیم ہو گیا. اور جو بریلوی جماعت ہے انہوں نے تو علانیہ طور پر اور کھلے طور پر اپنے عوام کو شرک کی دعوت دی اور بزرگوں کی قبروں پر مزاریں بنائیں اور ان پر پھول چڑھائے اور خلاف چڑھائے اور ان قبروں کے اوپر جا کر جانور دبا کیے نظر و نیاز کیا, جو بالکل مشرقین مکہ کا جو عقیدہ تھا اور مشرقین مکہ کے جو حالات تھے اور جس دین و مذہب پر تھے وہ بریلوی جماعت نے علانیہ طور پر اپنے ملکوں کے اندر اس پر عمل کیا. اور جو یہودی دین مشرقین مکہ تو بتوں کو پوجا کرتے تھے, لیکن بریلوی جماعت جو اصل میں حنفی جماعت ہے اس نے بتوں کو تو پوجا نہیں شروع کی لیکن انہوں نے قبروں کی پوجا شروع کر دی جو بالکل ایک یہودی اور ایک عیسائی مذہب ہے. جس طرح کے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے جس وقت نیک اور اچھے صالح اور انبیاء فوت ہو جاتے تھے تو ان کے قبروں پر جو لوگ مزاریں بنایا کرتے تھے, قبروں کو مساجد بنا دیا کرتے تھے. جس طرح کے مساجد کے اندر عبادت ہوتی ہے اور مساجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, یہ لوگ قبروں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو مساجد کے اندر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بطور کرتے ہیں. اور ایک دوسرا فرقہ دیوبندی جو بن گیا حنفیت کا, وہ بالکل صوفیت میں غرق ہو گیا, یعنی وحدت الوجود کے عقیدے کے اندر وحدت الوجود وحدت الشہود اور حلول کے عقیدے وغیرہ اور خدمات ابدان وغیرہ وغیرہ جو یہ ان کے بدعتی قسم کے خرافی قسم کے ان کے عقیدے ہیں. دیوبندی جماعت نے ادھر کے لوگوں کو علانیہ طور پر تو خبر کی دعوت نہیں دی, علانیہ طور پر قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے کی عبادت کی تو نہیں دعوت دی, لیکن اس جماعت نے اپنے کتابوں کے اندر اس قدر زہر پھیلایا اسلام کے مسلمانوں کے اندر کہ ان لوگوں کو جو لوگ اس دنیا کے اندر ان لوگوں کے نظر میں صوفی تھے اور بالکل مجذوب یعنی پاگل دیوانے جو بالکل روڈوں پہ پڑے رہتے ہیں ننگے گندگی کے اندر اور جن کو نہ اپنی صفائی کا خیال ہوتا ہے نہ ان کا عقل کام کرتا ہے نہ دماغ, اس قسم کے لوگ جو بالکل عقل و شعور سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں یہ لوگ ان کو صاحب خدمت ابدار سمجھتے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسا عقیدہ یعنی صوفیت کا ایجاد کیا اور پھیلایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل جن کے ہاتھ میں کائنات کا کی باغڈور ہے اور یہی لوگ صاحب خدمت ابدار ہیں, یہی مجروح مجذوب اور یہی مجنون اور یہی دیوانے اور یہی پاگل جو روڈوں میں گلیوں میں اور بالکل گندگی کے ڈھیر میں پڑے رہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو دراصل اس کائنات کے چلانے والے ہیں اور کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں. جو بچوں نے اس عقیدے کے اعلان میں یا اس عقیدے کے اظہار میں کوئی اس یعنی کوئی چھپائی نہیں بات, بلکہ المحنت علی المفنت جو جماعت دیوبندی کے عقیدے پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کو مولانا خلیل احمد صاحب حنفی دیوبندی سہارنپوری نے لکھا ہے, اس کتاب کے اندر ایک بدعتی اور صوفی مکے کے ایک مفتی صاحب جو مذہب مالکی تھے, اس کتاب کی تقریر میں جو انہوں نے چھاپا ہے اپنے ہاتھ سے اور مکمل تائیدی طور پر اسے چھاپا ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ صاف الفاظ لکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یتصرف فی الکون ما یشاء, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں اور جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.